بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، خداوند متعال کا احسان ہے، شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ مختلف ہے تمام شبوں سے، کوئی نہ کوئی کام ضرور ایسا کریں کہ جو تمام شبوں میں کرتے ہوں لیکن شب جمعہ میں بڑھ کر کریں. ہر رات سونے سے پہلے وضو کرنا، ہر رات سونے سے پہلے قرآن کریم پڑھنا، علامہ طباطبائی کی اس خط کی پیروی میں ہم سورہ حشر پہ اصرار کرتے ہیں، روز رات کو سونے سے پہلے انسان سورہ حشر پڑھ لے، اسی طرح باقی اعمال. لیکن شب جمعہ ہو تو کچھ ایکسٹرا ضرور کرنا چاہیے. دعائے کمیل بعض اوقات ظاہر ہے کہ دعاؤں کی محفل میں انسان جا کے سنتا ہے پڑھتا ہے، تو اس میں بعض اوقات دو تین گھنٹے لگ سکتے ہیں. اگر نہیں کہیں جا سکتے گھر میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں گے دعائے کمیل، بہت دیر بھی لگی 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، لیکن محروم نہ ہونے دیں. سب سے امپورٹنٹ کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اچھائی کے معاملے میں، وہ یہ کہ وقفہ نہیں آنے دیں، تسلسل ہونا چاہیے. ایک اور تسلسل ہونے کے علاوہ ایک پوائنٹ اور بھی ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ ایک عبادت ایک وقت انجام دی ہے، اگلے وقت دوبارہ وہ عبادت انجام دینی ہے، بیچ میں کہیں ضائع نہ ہو جائے. یہ ضائع ہونے سے بچانا یہ بہت ہی خطرناک کام ہے، بہت سخت کام ہے. جیسے شاید عرض ہوا یہاں پہ یا پتہ نہیں کہیں اور کہ ایک حدیث معراج میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ فصلیں بنتی ہیں جلتی ہیں پھر دوبارہ بننے لگتی ہیں، تو فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، انجام دیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، بے خلوصی دکھاتے ہیں، اس سے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بناتے ہیں، پھر دوبارہ جلاتے ہیں. تو اچھا عمل بنانا وہ بھی مشکل ہے، لیکن اچھے عمل کو بچانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کام انجام دے دے کہ دو اچھے اعمال کے درمیان وقت کو اتنا بچا لے کہ وہ عمل ضائع نہ ہو، تو دو عمل کے درمیان کی مدت بھی عمل میں ہی کاؤنٹ ہوگی، پھر تو مستقل عمل کاؤنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. پھر جو جس کو کہتے ہیں لوگ دائمی عبادت ہے، پھر انسان اگر کوئی دو نمازوں کے درمیان اپنے عمل کی حفاظت کر لے تو وہ سارا وقت نماز کاؤنٹ ہوگا، اور اس سے انسان کی معنوی ترقی میں بہت زیادہ ظاہر کی مدد ملے گی. شب جمعہ تمام محرومین کی مغفرت کے لیے، بالاخص اس عبادت کے لیے جو واجب ہے، وقت کے امام کے حضور اظہار بیعت کے لیے، اظہار تجدید بیعت کے لیے، انشاءاللہ ان سے وفاداری کے اظہار کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد. آل محمد وعجل فرجهم. کچھ لوگ جب یہ عرفانی تشریحات کرتے ہیں آیات کریمہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو خدا متعال نے کہا کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لو، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ مسجد حرام ایک نشانی ہے ہر اس چیز کی جس کو خدا نے حرمت دی ہے، ہر اس چیز کو جس کو خدا نے حرمت دی ہے، اور روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ حرمت وقت کے امام کی ہے، سب سے زیادہ حرمت وقت کے امام کی ہے. لہذا بہت اچھا ہے کہ انسان ہر واجب نماز میں نیت سے پہلے وقت کے امام کو ایک سلام کر لے اور ان سے مدد طلب کر لے اپنی اچھی عبادات کے لیے، اچھے اعمال کے لیے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے چند عبارتیں عرض کیں امام کے اس مکتوب سے، اور کل اس سلسلے میں تھا کہ جو قاضی ہوں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور قاضیوں کا انتخاب کس طریقے سے ہونا چاہیے قضات کے محکمے کا. اس سلسلے میں ایک پوائنٹ عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ کچھ عبارت کو اور پڑھیں گے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا اور کہ ہم یہ مکتوب پورا نہیں کر پائیں گے. ابھی ہم جن صفحات پر ہیں وہ تقریباً 765 ہے، 765، اور جو صفحات ابھی ہمارے پاس باقی ہیں وہ تقریباً 8-10 صفحات اور ہیں ابھی. تو یہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم اس سال تو اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کا فالو اپ کریں گے اور اگلے سال انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس مکتوب کو امام نے کچھ بیان فرمایا، اس پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ یہ بیان ہیں گورنر کے لیے، والی کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، لیکن اصل میں انسان وہ تمام پوزیشنز اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، ان ذمہ داریوں کو خود احساس کر سکتا ہے اور ان کو لے کر چلے. بنیادی ترین نقطہ کیا ہے؟ کوئی بھی ذمہ داری انجام دینے والے، یا وہ خدا کی خاطر ہے یا غیر خدا کے لیے، چاہے انجینئر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ خطیب ہے، اگر خدا کے لیے تو سب سے پہلی چیز یہ چاہیے کہ نیت خالص ہو. یہ کوئی ایسا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً کوئی چیز اپلائنس ہے اور وہ اپلائنس کبھی صحیح کام کرتا ہے، کبھی صحیح کام نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بجلی کا کوئی اپلائنس ہے اس میں کرنٹ ہی نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہوں وہ کام ہی نہیں کرنا اس نے، چونکہ اس میں بجلی نہیں ہے. ہمارے وجود کی کوئی بجلی ہے جیسے خدا سے رابطہ ہے، یہ جب تک ہے کام صحیح ہے، جیسے یہ رابطہ ٹوٹتا ہے بس کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے بندہ کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا تجربہ کار انسان کیوں نہ ہو، خود ہی خود غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ حاصل کرنا یہ بہت بڑی مہارت ہے. ہمارے دوست احباب کہتے ہیں اس کتاب کو ہم نے چونکہ بعض جگہوں کے اوپر رکھوایا ہے کہکشان نیستی، تو وہ کہتے ہیں ضرور تذکرہ کریں. خیر اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے، لیکن عرض کرتا چلوں، جا کے دیکھیں یہ عرفا کیسے بناتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کیسے محنت کرتے ہیں. ہم لوگ ایک دفعہ زیارت پہ جاتے ہیں، دو دفعہ تین دفعہ جاتے ہیں، مثلاً دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیسا ہونے لگتا ہے کہ بھائی اتنی دفعہ گئے زیارت پہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی. یہ لوگ ایک ایک دعا کے لیے 40-40 دن مثلا مسجد سہلا میں اعتکاف کرتے ہیں، تب کہیں جا کے کوئی دعا مثلاً ایسی کوئی دعا پوری ہوتی ہے. ابھی آج کسی عارف کے احوال پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مولا کے حضور کچھ عرض کرنی تھی، اور ایک طرح سے میں چاہتا تھا ویسے ہو جائے. میں جاتا تھا ہر روز اور کہا کہ میں ان کو ایسے سمجھ میں آیا، کہنے کہ میں اپنا سینہ اتنا رگڑتا تھا زری سے کہ میرا سینہ زخمی ہو گیا تھا، اس طرح پوری نہیں ہوئی جس طرح سے میں چاہتا تھا، اس سے بہتر ہو گیا. بعض اوقات مانگنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. ایک دفعہ آدمی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، یہ مانگ کہاں رہی، تو ڈکٹیشن کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے نظام کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ خدایا تو ایسے کر دے. مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ کہے خدایا مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو جانتا ہے مجھے کیا ملنا چاہیے، چھوڑ دے پھر کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوگا تو کیا خدا اس سے بہتر نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ میں جب کالج میں تھا تو پتہ نہیں مجھے، اب اس زمانے میں نیا نیا دیندار بھی ہوا تھا، اور تو جناب علی میں کہیں شوق تھا بچپن سے فورسز میں جانے کا، تو میں نے ایئر فورس جانے کا ٹیسٹ دیا تھا، وہ پتہ نہیں اس کے لیے کتنی دعائیں مانگتا تھا کہ میرا ٹیسٹ پاس ہو جائے، اس میں فیل ہو گیا، تو میں سوچتا تھا یہ کیا ہوا، میں نے اتنی دعائیں مانگیں، اتنی نمازیں پڑھیں، اللہ شاہد میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی اگر کوئی مجھے کہے کہ تم مثلا دوبارہ وہی ایج میں جاؤ اور اب بتاؤ تمہیں وہ پاس کرنا ہے نہیں کرنا ہے، میں کہوں گا مثلا ٹیسٹ دینا ہی نہیں ہے، مجھے دینا ہی نہیں ہے، وہ اس وقت میں تڑپ رہا تھا کہ دے کیوں فیل ہو گیا۔ اب جب میں 10 دفعہ بھی پیچھے جاؤں گا تو میں کبھی وہاں نہیں جاؤں گا، جس راستے پہ اللہ نے بھیج دیا یہ بہت بہت اچھا راستہ تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو قناعت انسان کے اندر ہونی چاہیے، خدا تعالیٰ خود بخود راستے کھول دیتا ہے، پروردگار انشاءاللہ ہمیں نہج البلاغہ سے تمسک نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج، فرمائے پھر اپنے عہدیداروں کے بارے میں نظر رکھنا، ان کو خوب آزمائش کے بعد منصب دینا، کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی بنا پر انہیں منصب عطا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ باتیں ناانصافی اور بےمانی کا سرچشمہ ہیں، اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ و غیرت مند ہوں، ایسے خاندانوں سے جو اچھوں میں سے ہوں، جو اچھے ہوں، ان جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں پہلے سے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق، بیداغ عزت والے ہوتے ہیں، حرص و تما کی طرف کم جھکتے ہیں، عواقب و نتائج پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، چونکہ اس سے انہیں اپنے نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی۔ آگے جا کے امام فرماتے ہیں، سچے اور وفادار مخبروں کو ان پر چھوڑ دینا، کیونکہ خفیہ طور پر ان کے امور کی نگرانی انہیں امانت کے برتنے اور رعیت کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کا باعث ہوگی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام نے اسٹینڈرڈز دیے کہ مثلا تم جب بندے کا انتخاب کرو تو یہ سوچ کر کرو۔ ہم لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اچھائی کا معیار کیا ہونا چاہیے، یعنی بندہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں یا تو وہ بندہ نہیں ملتا، یا اگر ملتا ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے میں جس کے اندر وہ معیار نہیں ہوتے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمیں زیادہ اٹریکٹ کر لیتی ہے۔ مثال، ہمیں بندہ ملا ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، امانت دار ہے، کام کبھی اچھا ہے، رابطے اس کے کم ہیں، کانٹیکٹس کم ہیں، اچھا اچانک میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے اس میں سب کچھ اچھا ہے، کانٹیکٹس بنانے میں سلو ہے، اور ایک اور بندہ ہے اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں لیکن اس کے کانٹیکٹس بہت زیادہ ہیں، تو طبیعتاً میرا دل کیا چاہے گا، اس بندے کو لے آؤں جس کے رابطے بہت زیادہ ہیں، تو وہ کام نکلوا دے گا۔ اچھا یہ بات، ان تمام معیاروں کو سنتے ہوئے ایک بات میں اپنے ذہن میں دہرانا چاہ رہا ہوں، آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں، جہاں کہیں خدا کے دیے ہوئے کسی معیار کو ہم نظر انداز کریں اور اپنے کسی اسٹینڈرڈ کو اس جگہ کے اوپر لے کر آئیں، بس یہاں سے ذلت آدمی، یہیں سے بے عزتی آئے گی، یہیں سے کام خراب ہوگا۔ مثلاً خدا نے 5 معیار دیے، ایک بندے کے اندر 4 تھے، ایک مجھے لگا کم ہے، کمپرومائز کر لیں ہم، ایک بندہ اس کے مقابلے میں ہے، اس میں ایک معیار ہے، 4 نہیں ہیں لیکن اس میں وہ ہے جو میں سمجھ رہا تھا اہم ہے، صحیح ہے، اب میں نے ایک بندے کی ایک خوبی کی وجہ سے اس کی 4 برائیوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، صحیح، اب مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مشکل ساری یہ ہے کہ جس خوبی کی بنیاد پر میں نے خدا کے بندے کو چھوڑا تھا، اسی خوبی سے مجھے نقصان اٹھانا ہے، اب مجھے اسی سے نقصان اٹھانا ہے۔ اچھا یہ جو میں آپ کی خدمت میں جملات عرض کر رہا ہوں، کہنا اچھا نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کم سے کم بھی 28-30 سال کا مجھے بھی تجربہ ہے، اور اس 28-30 سال کے تجربے میں میں نے مقرر بار بار یہ دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اب آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں طے کرنا ہے، وہ اسٹینڈرڈ انتخاب کریں جس کو دین نے دے دیا ہے، ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں، ان اسٹینڈرڈ میں سب سے بڑا اسٹینڈرڈ کیا ہے، خوف خدا ہونا چاہیے، خدا کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جلدی سے میں ان اسٹینڈرڈس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، فرمایا پہلی بات ان ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ و غیرت مند ہوں، ایکسپیرینسڈ ہو لیکن غیرت مند ہو. اچھا اس کے مقابلے میں کون سا شخص ہوگا؟ بے حس. شاید موقع نہ ہو لیکن میں ایسی عرض کر رہا ہوں، ہم سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مثلا ہم بچوں میں شادی کے موقع پر اگر بچی کے لیے مثلا کوئی رشتہ آیا کیا دیکھیں، یا مثلا کوئی یہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں کسی بچی کے لیے رشتہ بھیجنا ہے کیا دیکھیں. اچھا ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل اوپر اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ایک دیندار فیملی ہے وہ کسی بے دین فیملی کے اندر رشتہ نہیں بھیجیں گے، کوئی بے دین فیملی ہو وہ کسی بہت دیندار کے اندر رشتہ نہیں بھیجے گا، صحیح. لیکن یہ دونوں ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے. وہ دیندار بھی پوچھ سکتا ہے، بے دین بھی پوچھ سکتا ہے. بے دین ہے، اس کو دین سے اتنا زیادہ سروکار نہیں ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیا دیکھنا چاہیے. تو مثلا میں اگر کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ آپ بچی میں پردہ دیکھیں، ساری بات دیکھیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، اب کیا دیکھیں؟ سب سے پہلے دیکھو اس میں حیا ہے یا بے حیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو. کوئی مجھ سے کہے اگر پردہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے حیا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. بعض شاید پردے دار نہ ہو بحیا، اور بعض ممکن ہے کہ پردے دار ہو اور بدقسمتی سے بے حیا ہو، یہ ممکن ہے. سب سے پہلی چیز دیکھو بحیا ہونا چاہیے، پردے دار بھی ہونا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے کہ اگر دیندار ہوا تو میں نے پہلی بتایا تھا، انڈرسٹوڈ ہے وہ تو. دوسری بات کیا دیکھیں؟ دوسری بات یہ دیکھیں کہ کیئرنگ ہے، دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں یا خود غرض ہے. بچی خود غرض ہو کام نہیں آئے گی، کیئرنگ ہونا چاہیے، اپنا خیال کرے، اپنا خیال کرے لیکن دوسروں کا بھی خیال کرے. دوسروں کا خیال کرنے کا جذبہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے، کام نہیں آئے گی. تیسری بات کیا دیکھیں؟ بہت عجیب بات ہے یہ، میں مشورے میں یہ کہتا ہوں، ریکارڈ بھی ہو جائے اچھا ہے ذرا کسی کو مل جائے گا. تیسری بات میں کہتا ہوں دیکھو لاجیکل ہے یا بے عقل ہے. کیوں؟ لاجیکل ہو بے پردہ ہو اس کو لاجک سے پردہ دار بنایا جا سکتا ہے. اگر لاجیکل نہیں ہے، اچھا لاجیکل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ لاجیکل نہیں ہوتا تو اس کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے، ایروگینس ہوتی ہے، ہر چیز پہ اکڑنا جانتی ہے، یہ فائدہ نہیں ہے اس کا، یہ خاندان میں نہیں چل پاتی. تو یہ تین کوالٹیز مجھے دین کے اوپر تاکید کے ساتھ تین کوالٹیز مجھے سمجھ میں آتی ہیں، حیا ہونی چاہیے، کیئرنگ ہونا چاہیے، توجہ دینے والا ہونا چاہیے دوسروں پر، تیسری بات لاجیکل ہونا چاہیے. مرد میں کیا دیکھیں، لڑکے میں کیا دیکھیں؟ میرا اپنا ایک خیال ہے جو لڑکے کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے. نمبر ایک، اب جو میں یہاں سے میں ادھر گیا تھا، نمبر ایک غیرت مند. غیرت ہے اس کے اندر یا نہیں ہے؟ اچھا ہم لوگوں کے یہاں غیرت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی وائف کے اوپر 10 پابندیاں لگائے گا تم ایسے نہیں، یہ غیرت بات کی بات ہے. پہلی غیرت یہ ہے کہ ان کی ضرورت تمہاری ذمہ داری تھی، دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ غیرت دکھاؤ، ان کا خرچہ دوسرا اٹھائے، کیوں اٹھائے؟ تم مر گئے ہو، غیرت دکھاؤ. وہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، یہ کیسا بندہ ہے؟ غیرت ہونی چاہیے اس کے اندر. دوسری بات کیا ہے؟ ہارڈ ورکنگ، محنتی ہونا چاہیے مرد کو. گھر میں بیٹھا ہوا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہے، بی بچے سختی میں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ سختی میں پڑے ہوئے ہیں، کیسا بندہ ہے یہ؟ سختی اٹھاؤ، محنت کرے، اپنے کاموں کے اوپر توجہ دے اور اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے، ورنہ تو خود بخود زندگی برباد ہوتی ہے. نعوذ باللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد عجل فرج. تو یہ کچھ معیار ہیں جو ہمیں لوگوں کے اندر دیکھنے چاہیے. امام فرما رہے ہیں کہ غیرت مند ہو، ایسے خاندانوں سے لو جو اچھے ہوں، جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں پہلے سے ہوں. اچھے خاندان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک اچھے خاندان کا مطلب ہے جن کی معاشرے میں شہرت زیادہ ہے. بعض لوگ اچھا خاندان اس کو کہتے ہیں، کسی نے مجھ سے کہا کہا اللہ کے نبی نے امیر المومنین کو دیا اس لیے کہ وہ بڑے گھر کے مالک تھے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, امیر المومنین کا گھر بڑا گھر نہیں تھا. کہنے کا نہیں, امیر المومنین جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بڑا گھر تھا. رسول خدا نے دیکھ کے دیا اس کو بچی دوں جس کا جو بڑے گھر کا بندہ ہو. تو گھر بڑا کرتا تھا وہ جہاں پہ وہ تشریف لائے, یہ بڑی بات تھی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا خاندان کون سا ہے؟ وہ خاندان جو اچھے اخلاق کے لیے مشہور ہے, اچھے اقدار کے لیے مشہور ہے. ایک خاندان مشہور ہے دولت کے لیے, یہ اچھا خاندان نہیں ہے. صرف دولت کے لیے مشہور ہے, اچھا نہیں ہے. صرف اس بات کے لیے مشہور ہے اتنی جگہ کے اوپر اتنا پیسہ دیتا ہے, نہیں یہ شہرت اچھی نہیں ہے. صرف اس وجہ سے نہیں, کافی نہیں. ہاں ایک خاندان مشہور ہے یہ خلوص سے عزاداری کرتا ہے, ہاں یہ اچھی بات ہے. خلوص کی صفت, یہ کیفیت چاہیے. دوسرا خاندان مشہور ہے مثلا اس خاندان میں لوگ پڑھے لکھے ہیں, مؤدب ہیں, ہاں یہ بڑا خاندان. چاہے پیسہ نہ ہو لیکن خاندان کی عزت یہ ہے کہ وہ لوگ مؤدب لوگ ہیں, ادب جانتے ہیں, لحاظ جانتے ہیں, خیال کرنا جانتے ہیں. امیر مومنین فرما رہے ہیں کہ اپنے عہدیدار وہاں سے لینا جو اچھے خاندانوں سے ہوں, جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں پہلے سے ہوں, کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق, بے داغ عزت والے ہوتے ہیں, حرص و طمع کی طرف کم جھکتے ہیں. یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جلدی سے عرض کر دوں, اگر کسی خاندان کا بیک گراؤنڈ اس بات پر ہو کہ وہ اپنے لیے عزت کے قائل ہوں, یہ رشوتیں نہیں لیتے ہیں, یہ کرپشن نہیں کریں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کرپشن لینا اور یہ رشوتوں کے کاموں میں جانا, حرام کھانا, یہ اندر سے بے عزتی لے کر آتا ہے. تو جو صاحب عزت ہوگا وہ کبھی اس میں نہیں جائے گا, صاحب احترام کبھی نہیں جائے گا. دس دفعہ کہوں گا میرے اور آپ کے اجداد ہم سے زیادہ امیر نہیں تھے. ہم زیادہ تر کے بعض کے آپ کے شاید اجداد نواب ہوں, خاندانوں میں کچھ ہوں, میرے زیادہ تر ہمارے اجداد ہم سے زیادہ امیر نہیں تھے, لیکن ان لوگوں نے اپنے اخلاقی اقدار بہت مضبوط رکھے ہوئے تھے. اس وجہ سے وہ لوگ کبھی کرپشن وغیرہ کی طرف نہیں جاتے تھے. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ پیسہ بہت ہے خاندانوں کے اندر لیکن اقدار نہیں ہے. اقدار نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے, سلپ کر کے فوراً نعوذ باللہ تعالی غلط چیزوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو دیکھا دیکھی مار دیتی ہے کہ فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے وہ کر لیا. امام فرما رہے ہیں بڑے خاندان سے لو, اچھے خاندانوں سے لو, یہ لوگ حرص و تما کی طرف کم جھکتے ہیں, عواقب و نتائج پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جیسے قاضیوں کے لیے بھی کہا تھا کہ تنخواہیں تھوڑی زیادہ رکھنا, ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی وجہ سے کسی غلط کام کی طرف جائیں, تنخواہ اتنی ہو کہ ان کا نفس ان کو اس بہانے میں مبتلا نہ کرے. اور اس کے بعد فرمایا سچے اور وفادار مخبروں کو ان پر چھوڑ دینا, نگرانی ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی انسان کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نعوذ باللہ مثلا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اس لیے نگرانی کر رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. اچھوں پہ بھی نگرانی ضروری ہوتی ہے, کیوں؟ اس اچھے کو شیطان کیا دھوکہ نہیں دے سکتا. اس نگرانی کے خیال سے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, بہت ساری خرابیوں کو انسان چھوڑ دے گا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, میرے اوپر کوئی سپرویژن رکھتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ مخبروں کو رکھو. میں نے عرض کیا ایک مکتوب ہمارے پاس ہے جس میں امام نے گورنر کو بتایا تم نے یہ کیا یہ کیا, اور اس میں فرمایا کہ میری آنکھ نے مجھے یہ خبر دی ہے, اخبرنی عین لی, میری آنکھ نے مجھے بتایا. یعنی ایک بندہ ہے امام کا, وہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ یہ کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے وہ جو کل ہماری بات ہوئی تھی نا کہ بھائی آپ بلا وجہ میں کسی کا الزام سن کے ایک دم سے سب کچھ کر دیں, امام فرما رہے ہیں خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا, اگر ان میں سے کوئی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاع تم تک پہنچ جائیں تو شہادت کے لیے بس اسے کافی سمجھنا. ایک جاسوس نے ایک اطلاع دی ہے یہ کافی ہے؟ امام فرمایا نہیں, ایک جاسوس نے ایک خبر دی ہے یہ کافی نہیں ہے، متفقہ طور پہ جاسوس کہیں اس نے کرپشن کیا ہے، ہاں اب تم سزا دے دو. اب پھر یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، نہیں تمہارے پاس ایک سے زیادہ گواہ مل گئے اب اس کو سزا دے دو. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. تو متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاعات تم تک پہنچ جائیں تو شہادت کے لیے بس اسے کافی سمجھنا. امام فرما رہے ہیں اسے جسمانی طور پہ سزا دینا اور جو کچھ اس نے اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیٹا ہے اسے واپس لینا، اسے ذلت کی منزل پہ کھڑا کرنا اور خیانت کی رسوائیوں کے ساتھ اسے روشناس کرانا، لوگوں کو بتاؤ اس نے غلط کیا ہے، ننگ و رسوائی کا توق اس کے گلے میں ڈال دینا. ایک دفعہ ثابت ہو جائے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، جاسوسوں نے متفقہ طور پہ کہہ دیا کہ ہاں یہ خیانت کار ہے، امام فرما رہے اب کوئی تم اس کے ساتھ رعایت نہیں کرنا، اب اس کو بھرپور سزا دینا. کیوں؟ اگر اب بھی سزا نہیں دی تو پھر تو تم نے خیانت کا دروازہ کھول دیا. قومیں ہم سب کو معلوم ہے، ہم تو پاکستان میں تھرڈ ورلڈ کے رہنے والے ہیں، فرسٹ ورلڈ میں بھی ایسا ہی ہے، جو طاقتور ہوگا وہ بچ جائے گا، بس جس قوم قبیلے کے اندر جس ملک کے اندر یہ آئے گا وہاں فتنہ و فساد مچے گا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا یہ دیکھیں نا یہ یورپی ممالک ہیں یہاں کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، دور سے دیکھ رہے ہو ابھی، جا کے اندر جا کے دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو بعض اوقات ہمارے دوست احباب سمجھتے ہیں نا یہاں کرپشن ہے، مثلا کینیڈا میں نہیں ہوگا، امریکہ میں نہیں ہوگا، یورپ میں نہیں ہوگا، تو میں بعض اوقات دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہوں خود خاموش ہو جاتا ہوں، تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو موقع دیتا ہوں وہ بولیں، وہ سنائیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسا ہوا ہے کہ مثلا، البتہ میں اس جگہ پہ بولتا ہوں جہاں پہ وہاں پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں بولے گا، جرات نہیں کرے گا، وہاں پہ مجھے بولنا پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات میں یہ کرتا ہوں. ایک صاحب تھے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، پرانی بات ہے دہرانے کا شاید اتنا اچھا فائدہ نہیں ہو، لیکن پتہ نہیں کیا عقل ہو جاتی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. امریکہ میں تھا ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں دس سال تو ہو رہے ہوں گے شاید. تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہاں پہنچے ہوئے 5 سال ہوئے تھے شاید، 5 سال. مجھ سے کہتے ہیں، میں سمجھ میں نہیں آتا، روؤں ہنسوں کیا کروں، مجھ سے کہتے ہیں مولانا یہ ملک اتنا اچھا ہے جنت سے بس ذرا سا کم ہے. تو وہاں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا اور ایک ایجڈ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کہنے کیسی باتیں کر رہا ہے یہ بندہ، اور پھر کہنے کہ اس کو 5 سال ہوئے نا ابھی آئے ہوئے، یہ ابھی جنت سمجھ رہا ہے، ہمیں 30 سال ہو گئے یہاں پہ، ہمیں پتہ ہے. وہ جوان کہنے لگا کیسی باتیں کر رہا ہے، یہاں کی پولیس ایسی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اپنا اس نے بیچارے نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا. کہانیاں ہیں یہ، یہ لے کے بیٹھے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر. اصل جا کے انسان دیکھے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ بھائی تم لوگ کیا بنائے ہوئے ہو. ہاں یہ کہ وہ لوگ ہیں بہت ہوشیار، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ لوگ بہت ہوشیار ہیں، ظاہر کو ایسے بنا کے رکھیں گے کہ سب اپنے طور پہ سمجھتے رہیں گے سب صحیح چل رہا ہے، لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے اندر. اور جو کچھ دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو پوری دنیا کی دولت سمٹ کے مشکل سے 5% کے ہاتھ میں آ گئی ہے، 95% لوگوں کی دولت 5% کے ہاتھ میں ہے تقریباً، یہ کیا آسانی سے ہوا ہے؟ کس طرح سے انہوں نے کھیل کھیلے میں ابھی بہت سارے افریقی ملک ایسے ہیں، میں خود گیا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سارے افریقی ملک ایسے ہیں جہاں یہ یورپی ممالک کے جہاز اترتے ہیں، مائنز منرل نکالتے ہیں، ان کے جہاز لے جاتے ہیں، نہ امیگریشن نہ کوئی کسٹم، ان کے اپنے جہاز چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ہوا. یہ بہت سارے ملک ہیں جو ہیروں کے گڑھ ہیں، وہاں پہ ہیروں کے کانے ہیں وہاں پہ، جس میں سے کچھ نصیب نہیں ہو رہا انہیں. اور انہیں کیا نصیب ہوتا ہے؟ اس کو اس سے لڑا دیا، اس کو اس سے لڑا دیا، اس کے اتنے بندے مروا دیے، سب کو معلوم ہے یہ باہر سے بیٹھ کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ طاقتور کو کوئی سزا نہیں دے گا. اس صہیونی حکومت نے کیا کیا؟ اس کا 10% بھی دنیا میں کہیں اور ہوتا، وہ ملک اس وقت اقوام متحدہ سے باہر ہوتا، اس کا کھلاڑی اولمپکس میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی باعزت بیٹھے ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے خلاف رولنگز بھی آ گئی ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فلاں 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 نے سب نے ان کے خلاف پاس کر دیا، اب بھی کچھ نہیں ہو رہا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکی حکومت ہر دو ہفتے بعد، ایک ہفتے بعد، اتنے بلین ڈالر اور دے دو، اتنے بلین اور، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کو کیا دیکھنے والے اب بھی کہیں گے کہ یہ مولانا اسلام تو ویسٹرن کنٹریز میں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اب بھی یہی کہو گے؟ جو بچوں کے قاتل ہیں ان کو 15-15 ارب 30-30 ارب ڈالر وہ دے رہے ہیں کہ اور قتل کرو، کس کے بموں سے مار رہے ہیں یہ؟ انہیں کے بموں سے مار رہے ہیں نا۔ اب بھی ہم یہ بولیں گے ان کے یہاں انصاف ہے؟ اب بھی ہم بولیں گے ان کے یہاں اسلام ہے؟ کہاں کا ہے؟ سب فضول کی باتیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے یہ۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو تو اسے کافی سمجھنا، اس کو سزا دینا، اور خیانت کی رسوائیوں کے ساتھ اسے روشناس کرنا۔ اگر ایک انسان کو قتل کرنے والا قاتل ہے نا اور کوئی نہ بولے تو خدا نے متعال فرماتا ہے من قتل الناس کانما قتل الناس جمیا، ایک بندے کو کسی نے مارا، قتل نفسن، ایک نفس کو کسی نے مارا تو اس نے جیسے ساری انسانیت کو مار دیا۔ اور جو ملک 40,000 سے زیادہ مار چکا ہو، اب بھی ہم نہ بولیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ان 40,000 میں کم سے کم بھی، اندازے کے مطابق کم سے کم بھی 20,000 بچے ہیں، اور کیسے مر رہے ہیں؟ یعنی آدمی اب تو ہوتا ہے سوچ کے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایک اسنائپر ایک گولی مار دے کسی بندے کو، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اسنائپر کی رائفل بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی گولی بہت بڑی ہوتی ہے۔ 7 سال کے بچے کو اسنائپر نے ایک دفعہ دل میں مارا ہے، ایک دفعہ سر میں مارا ہے۔ کون جلاد بیٹھا ہوا ہے پیچھے گن کے؟
اسرائیل
مردہ،
اسرائیل
مردہ، یہ ظالم و جابر بیٹھے ہوئے۔ اب ہم الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر ان سے عہد کیے ہوئے ہیں، ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں، ان کے نام پر، ان سے کیے ہوئے عہد اور وعدوں کے نام پر جلوسوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، سختی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، ہر قسم کی سختی آسانی کو جھیلتے ہوئے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں، کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ وہ وجہ ہے کہ، اور میں بتا رہا ہوں، اسی میں عزت ہے ہماری، اسی میں ہماری عزت ہے کہ ہم ان ظلم، ان مظالم کے اوپر خاموش نہ بیٹھیں۔ اہل بیت عطاء علیہ السلام کا پرچم بلند کرنا سخت کام ہے، قطعاً سخت کام ہے، لیکن اس سختی کو لینا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ کل کے مسلمان تھے جو بنی امیہ کے سامنے خاموش بیٹھے رہے اور اہل بیت عطاء علیہ السلام شہید ہوتے رہے۔ یہ کل مسلمانوں نے یہی کیا ہے، بنی عباس اہل بیت کو شہید کرتے رہے اور مسلمان خاموش بیٹھے رہے۔ اس کی وجہ سے بنی عباس کا اقتدار 200 سال چل پڑا۔ بنی امیہ کا اقتدار، جس کو رسول گرامی کی حدیث کے مطابق ایک دن بھی ممبر پہ نہیں ہونا تھا، حکومت پہ نہیں ہونا تھا، ایک دن بھی نہیں ہونا تھا، اس نے تقریباً 90 سال حکومت کیے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم ان مظالم کو بیان بھی کریں، ان کے خلاف بولیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اچھے دور میں، بہت اچھے دور میں، زندہ رہیں نہ رہیں، کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ ابھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے، 40 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے، ایک دن بھی ہم امام کی تشریف آوری سے پیچھے نہیں گئے، مسلسل امام کی تشریف آوری کے نزدیک گئے، ہم لوگ بہت اچھے دور میں۔ جو قومیں فاصلہ صدیوں میں طے کرتی ہیں نا، وہ آخری 40-50 سال میں طے ہوا ہے دنیا کے اندر۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اب جو اسپیڈ ہے وہ کتنی ہے، ہم نہیں معلوم۔ ہم لوگ نوکر ہیں اہل بیت اطہار کے، اگر بہت اچھے ہوئے تو نوکر ہیں، خادم، اگر بہت اچھے ہوئے تو۔ ہم التجا یہ کریں گے کہ آج ظہور ہو، لیکن اگر حکم خدا انتظار پر ہے تو ظاہر ہے کہ انتظار کریں گے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اس معاملے میں حالات بہت اچھے ہیں کہ ظہور کی نشانیاں ایک کے بعد ایک پوری ہوتی ہیں، آپ نزدیک سے نزدیک جاتے ہیں۔ بس جو آخر میں آتے ہوئے دعا کروں گا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے، خدا ایمان پہ موت نصیب کرے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سخت ہے، ظہور ہوگا، قطعاً ہوگا۔ امام کا لشکر ابھی بھی دنیا میں ہے، یہ لشکر آگے پھیلے گا، اس لشکر کی طاقت توانائی میں اضافہ ہوگا، ان میں کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں ہے، صرف ایک میں ڈاؤٹ ہے، ہم کہاں ہوں گے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں مشکل ہے. ساری مشکل آ کے یہاں پہ پھنستی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور پھر وہ چیزیں عذاب بنا دیتی ہیں. بہرحال لطف خدا شامل حال ہے، اور الحمدللہ اہل بیت اطہار کی عنایات آپ کے اور ہمارے شامل حال ہیں. حالات جتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، بہرحال ان کی ہدایت، ان کی سرپرستی آپ کو اور ہمیں نصیب ہوئی بھی ہے. شاید اس عشرے میں میں نے 5 مرتبہ 6 مرتبہ یہ بات کہی ہوگی، جب تک دل بلکہ اندر سے قلب سید و شہداء کے لیے رو رہے ہیں، مشکل حال ہے، سب حال ہو سکتا ہے. کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ ایک جو قلب ہوتا ہے اگر کہیں سے کنیکٹڈ نہ ہو تو آب قلیل ہوتا ہے، تھوڑی سی نجاست بھی اس کو نجس کر سکتی ہے، لیکن اگر پانی کنیکٹڈ ہو آب کر سے پھر نجاست اس کو نجس نہیں کرتی. مولا امیر المومنین آب کر نہیں ہے، سمندر ہے، سید الشہداء سمندر ہیں. یہ آب کثیر یا آب کر کی بات نہیں ہے، یہ سمندر ہے. اگر ہمارے اور آپ کے دل الحمدللہ ہیں اور ہوں، اس سمندر سے اٹیچ رہیں مولا امیر المومنین سے، ان کی اولاد سے، ان دلوں کو کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی، یہ پاکیزہ رہیں گے. کاش جتنی توجہ اور جتنا رابطہ ہمارا ان مصائب کو پڑھتے وقت سنتے وقت اہل بیت سے ہوتا ہے، کاش یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہم ہمیشہ اتنے ہی کنیکٹڈ رہیں، تو ہمارے دل بہت پاکیزہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اہل بیت اطہار کی اسارت کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار کی قید کے ایام ہیں. انسان کے لیے سوچنا سخت پڑتا ہے، بیویاں بازاروں میں ہوں، اللہ اکبر، کیسے ہوگا، کیسے ہو. رسول گرامی سید الشہداء کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، اب سر حسین نیزے پر ہے، اللہ اکبر، یہ کیسے ہو گیا. جو نبی یہ کہتے تھے کہ جانور کا لاشا بھی پامال مت کرنا، اس نبی کے نواسے کا لاشا پامال ہو گیا، اللہ یہ کیسے ہو گیا. نبی نے تعلیمات میں کہا تھا کہ جانور کو بھی قربان کرنے لگو تو دوسرے جانوروں سے دور کر دینا، تاکہ دوسرے جانور اس جانور کو ذبح ہوتا نہ دیکھے. اور روایتوں کے مطابق بی بی زینب کبریٰ طلحہ زینبیہ سے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھی. یا اللہ یہ کیسے ہو گیا. اللہ کے نبی جب سنتے تھے کہ کوئی سنانے لگا کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اللہ کے نبی رونے لگے، دوسری بچی کے غم میں، ایسی بچی کے غم میں جو جاہلیت کے زمانے میں درگور کی گئی تھی، یہ تو حسین کی بچی ہے جو رو رہی ہے. یہ کیا کر دیا سید الشہداء کی مظلومہ. جتنا وہ مظلومہ سید الشہداء کو چاہتی تھی، اس سے زیادہ امام حسین ان کو چاہتے تھے. جتنی روایات ہمارے پاس ہیں، وہ مظلومہ کس طرح اپنے بابا کے لیے روتی تھی، اگر کسی کو صرف ایک جملہ دیکھنا ہو، یہ بچی اتنا امام حسین کو چاہتی تھی، امام حسین کتنا چاہتے تھے. بس ایک روایت دیکھ لو، کٹے میں سر سے آواز آئی، میری بچی میرے پاس آ جا.
یہ تو سب کو معلوم ہے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہے، اور اس بچی نے کیا کیا نہیں جھیلا ہے، کیا کیا نہیں جھیلا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، حضرت یحییٰ کا سر بھی قطع ہوا تھا، حضرت یحییٰ کا سر بھی تشت میں رکھا گیا تھا، امام حسین مکہ سے کوفہ آتے ہوئے حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے، تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ سید الشہداء کا سر اقدس جدا ہوگا، لیکن نہیں پتا تھا وہ تشت جو سر کے ساتھ ہوگا اس کو حسین کی بچیاں بھی دیکھ رہی ہوگی۔ سید الشہداء حضرت مسلم بن عقیل کی بچی کو دلاسا دیتے تھے۔ روایت ہے ہمارے پاس کہ سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اور عزیز و روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ بعض روایت کے مطابق بچی کے کان میں گوشوارے لٹکائے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے مسلم بن عقیل کی بچی کے ساتھ ایسا کر دیا، آپ کی اپنی بچی بھی سوچتی ہوگی میں یتیم ہوئی تو کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، یہاں تو تماچے لگے ہیں، یہاں تو گوشوارے چھنے ہیں۔ بس ایک موقع آیا، سید الشہداء کی یتیمہ زندان میں ہے، ایک موقع پہ سوتے سے آنکھ کھل گئی، رونا شروع کر دیا، نزدیک آئے پوچھا کیا ماجرا ہے، کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں، بیویاں ہماریوں میں آئی ہیں۔ ایک بیوی سے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ بیوی ہوا ہے، یہ بیوی آسیہ ہے، یہ بیوی خدیجہ ہے، یہ بیوی مریم ہے۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا وہ چاروں خواتین ایک خاتون کو دلاسا دے رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ نزدیک گئی، فرمایا بی بی آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ جو یہ مصائب کی یہ روایت پڑھتے ہیں وہ روایت کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، ان بی بی نے پوچھا یہ بچی یہ بتاؤ تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں، بچی نے رونا شروع کر دیا، کہا بی بی ہمیں نجات دلا دے، کہا تمہاری مصیبت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ مولا سید سجاد نے گویا سنا کہ بی بی سیدہ نے فرمایا تمہارا مشکل کا وقت ختم ہو گیا، فرمایا انا للہ انا الیہ راجعون، گویا فرما دیا اب بے کفن کا دفنانا شروع کر دو، اب وہ لاشیں بنانا شروع کر دو جس میں بچی کو اس کے کرتے میں دفنانا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوندہ سید الشہداء کے یتیموں کا واسطہ پاک پروردگار، جو فلسطین میں یتیموں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کو مارنے والے، شہید کرنے والے، ان ظالم صہیونیوں کو داخل جہنم فرما۔ خدا بندہ ان کے لشکروں کو اور ان کی پناہ دینے والے لشکروں کو سب کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ پرچم امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار ان قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔